دکھا لیں 15-20 پڑھی میرے پاس اتنے یہاں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب ہے جس کی میں بڑی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ پرنٹ ہونے مل جائے وہ ہے اوریجن ابھی ڈیولپمنٹ آف شیعہ اسلام. یہ بھی ڈاکٹر پروفیسر حسین جعفری صاحب کی وہ ہمارے کا قرار کتاب ہے جسے ڈیلیوریم 1000 سال کی جو 10 بہترین کتابیں منتقل کی گئی تھیں ان میں سے یہ ایک کتاب ہے. اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جہاں سارا یورپ اور ترقی یافتہ دنیا جو ہے وہ اپنے اپنے علم کے ذخیروں کے ساتھ لیس ہو کر آ رہی ہو, ایسے میں ڈاکٹر جعفری کی اس کتاب کا سلیکٹ ہونا اس سارے مجمع علم اور دانش میں یہ خود ایک بہت عظیم بات ہے. پھر یہ کتاب سب سے پہلے لومن جو دنیا کا ٹاپ موسٹ پبلشر ہے اس نے اٹھائی اور اس کو پبلش کیا, اس کے کئی پرنٹس نکالے انہوں نے. پھر اس سے رائٹس جو ہیں وہ آکسفورڈ پرنٹنگ پریس, یونیورسٹی پرنٹنگ پریس کو ملے اور کم از کم 8 ایڈیشنز وہ اس سے نکال چکے ہیں. لیکن اب وہ اس کے ایڈیشن نہیں نکالنا چاہتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک ماحول بنا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ لٹریچر کو یا شیعوں سے متعلق یا ان کی تاریخ اور رجن کے متعلق جو کچھ ہے اس لٹریچر کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. تو بہت کوشش کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے اس دفعہ کچھ کتابیں ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے. اب دیکھیں وہ 2 یا 4 دن میں آ جائیں گی تو آپ لوگ اس کتاب کو ضرور لیں. ساتھ ساتھ یہ کتابیں کل سے ڈسپلے پر رکھیں گے. اس کی کاسٹ ہمیں پڑی ہے 300 روپے, اوریجن اینڈ اڈر ڈیولپمنٹ یا پولیٹیکل اینڈ مارل ریجن آف اسلام. اور اس کتاب کی جو آتھر نے اپنا ڈسکاؤنٹ جو ان کا رائلٹی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیا تو وہ 1250 کی کتاب ہمیں 750 میں ملی آکسفورڈ پریس سے. اسی طرح ہم آپ کو وہ کتاب اسی دیں گے. تو آپ لوگ وہ کتاب کو اور کوشش کریں گے کہ اس کا ایک اور اس کے ایڈیشن بار بار آتے رہیں. جب آپ دوستوں کو تحفہ دیتے ہیں نا اور خاص طور پر وہ دوست جو آپ کے مسلک اور آپ کے اسکول آف تھاٹ سے بلانگ نہیں کرتے, تو کوئی جوڑا دیتا ہے تو کوئی خوشبو دیتا ہے تو کوئی کچھ دیتا ہے, ایسے میں ان کو یہ کتابیں تحفے میں دینی چاہیے تاکہ انہیں شیعہ اسکول آف تھاٹ کی حقیقت, اس کی ڈیپتھ, اس کی سچائی اور اس کی اپنے پرنسپلز کے ساتھ جو وعدہ وفائی ہے اس کا, جو حقیقی اسلام ہے اس کا لوگوں کو پتہ چل سکے. اور دائیں بائیں سے جو مختلف قسم کے لوگ ہمارے خلاف ایک کیمپین چلاتے رہتے ہیں, 1500 سال سے کیمپینز چل رہی ہیں, 1500 سال سے مقابلہ بھی کیا گیا ہے اور مقابلہ مسلسل کرتے رہنا ہی ہماری زندگی اور ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے. جتنا ہم اپنا لٹریچر اور اس ٹاپ لائن لٹریچر جو ہمارا ہے اس کو آگے بڑھا سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں, یہ ہماری ایک چھوٹی سی کانٹریبیوشن ہوگی اس اسکول آف تھاٹ کی. سلوار پر ایک پیپر سرکولیٹ کرا رہے ہیں جو بایو میٹرک ہونے کی وجہ سے بہت سارے ٹیلی فون نمبر ہم سے مس ہو گئے ہیں, جس کی اطلاع کے لیے اگر جو آپ لوگ اپنے نمبر اور ٹیلی فون اس پیپر پر لکھنا چاہیں جو بھی یہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے تو وہ اس پر لکھ لیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی خلق الليل والنہار بقوته ومیز بینہما بقدرته وجعل لکل واحد منہما حد محدودا وامدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد. النبويه والصلاة الهيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن بقوله أحسن: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. صلوات عزیزان گرامی، کل ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز ایک بہت اہم موضوع سے کیا، اسلام کا سیاسی نظریہ اور مسلمانوں کا رویہ. یہ گفتگو عام طور پر لوگوں کا مجھے یہ کہنا ہے کہ شاید خواتین کے مجمع کے لیے نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں 30 سال سے زیادہ میں نے اسی قسم کے موضوعات خواتین ہی کے مجموعے میں پڑھے اور میں نے اس کا بہت انٹلیکچل ایک اپریسیشن خواتین کے اندر، اور خاص طور پر نوجوان بچے جو میری جوانی میں بچے تھے اور میرے بڑھاپے میں اور میرے سامنے جوان ہیں، وہ ایک طویل سفر میں میرے ساتھ شامل. اور ہم نے کبھی بھی موضوع کی گہرائی پر اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات سے صرف نظر کر کے تقریر کو ترتیب نہیں دیا. میں ہمیشہ اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں جو درحقیقت آل محمد کے دل کے قریب موضوع ہے، اور میں ان حالات اور واقعات کے تناظر میں بات کرنا چاہتی ہوں جس میں ہم اس 21ویں صدی میں بھی ایسے چیلنجڈ ہیں کہ ہر آن ہمیں سروائیول کے لیے سوچنا پڑتا ہے. یہ موضوع بھی اتنا ہی دقیق اور مشکل موضوع ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ سیاست اسلامی اور عدالت اسلامی کے علاوہ کسی موضوع پر بات ہی نہ کی جائے، کیونکہ اس موضوع سے بڑھ کر کوئی موضوع ہی نہیں ہے، اس بات سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اس بات کے پھیلاؤ سے زیادہ کسی اور چیز میں پھیلاؤ ہی نہیں ہے. یہی وہ سیاست اور عدالت اسلامی ہے جو پیغمبر لائے، یہی وہ سیاست اور عدالت اسلامی ہے جس کے لیے علی نے 25 برس خاموشی اختیار کی، یہی سیاست اور عدالت اسلامی ہے جس کا سفر کربلا تک ہوا، یہی سیاست اور عدالت اسلامی ہے جس کے لیے درباروں اور بازاروں میں فاطمہ کی بیٹیاں کھڑے ہو کر وہ معرکۃ العرا تقریر ارشاد فرماتی رہیں جس نے تاریخ کے ہر ظالم و جابر کو لرزہ بر اندام کر دیا. بات یہ ہے کہ یہی دو موضوع ہیں، یہی دو باتیں ہیں جو بار بار کرنے کی ہیں اور بار بار کرنا. عزیزان گرامی، فلسفی میں ہم نظریہ ضرورت پر بات کرتے ہیں، لا آف نیسیسٹی،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون فطرت یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز باقی ملتی ہے، یا جو چیز مفید ہو وہ اپنی اسپیس اور اپنی جگہ بنا لیتی ہوں، جس چیز کی ضرورت ختم ہو جائے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے، اور جو چیز مفید اور فائدہ مند نہ ہو وہ اپنے لیے اسپیس اور جگہ کریٹ نہیں کر پاتی، لہذا آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا نظریہ ضرورت اور قانون ضرورت لا آف نیسیسٹی یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کا ضرورت میں ہونا اور مفید ہونا اس کی زندگی اور موجود رہنے کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر ایک دوا وجود میں آتی ہے، کیوں؟ ایک نئی بیماری وجود میں آ چکی ہوتی ہے، اس بیماری کی وجہ سے وہ دوا وجود میں آتی ہے، ضرورت پڑی اس بیماری نے کہا کہ دوا ہونی چاہیے، جب وہ بیماری ایریڈیکیٹ ہو گئی تو اس دوا کی ضرورت نہیں رہی، وہ دوا ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے مختلف ممالک میں پولیو تھا، دوا کی ضرورت پڑی، اب وہ پولیو نہیں ہے، وہاں اس دوا کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہے یہاں اس دوا کی ضرورت ہے، جب یہاں ختم ہو جائے گا یہاں بھی اس کی اسپیس ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ٹی بی کا مرض اس زمانے میں بہت مصیبت کا مرض تھا، اتنا ہی دواؤں کی ضرورت تھی، پھر آہستہ آہستہ مرض ایریڈیکیٹ ہو کر چلا گیا، ان دواؤں کی ضرورت ختم ہوئی ہے، نظریے ضرورت۔ اسی طرح دین کے معاملات میں بھی لا آف نیسیسٹی اور نظریے ضرورت کو اسی طرح دیکھنا پڑتا ہے۔ ارشاد ہوا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی ضرورت ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اس کو مٹنے نہیں دیں گے اور لوگ مٹانے کی کوشش کریں گے۔ اب دین کا ضروری ہونا ہم ہزاروں تقریریں کر ڈالیں، لاکھوں مدرسے بنا دیں، کروڑ ہاتھ کتابیں چھاپ دیں، برق کے برق سیاہ کر دیں، لیکن اگر دین کی ضرورت لوگوں کو نہ ہو تو سب کا سب بیکار ہے۔ تو دین کسی بھی شکل میں ہو، کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہو، وہ کرسچینٹی کا اسکول آف تھاٹ ہو، وہ جوڈیزم کا اسکول آف تھاٹ ہو، وہ اسلام کا اسکول آف تھاٹ ہو، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ان کو اس اسکول آف تھاٹ میں، اس نظریے میں، اس راہ میں نظر آتی ہے جو ان کو اپیل کرتی ہے۔ اچھا، اپیل کے لیولز بھی مختلف ہیں، بچپن میں مذہب کسی اور طرح اپیل کرتا ہے، جوانی میں مذہب کسی اور طرح اپیل کرتا ہے، بڑھاپے اور سمجھداری میں مذہب کسی اور طرح اپیل کرتا ہے، لیکن مذہب کی اپیل نہیں ختم ہوتی۔ اور جب مذہب کی اپیل نہیں ختم ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ مذہب ضروری ہے۔ اور ہم جب مذہب پر گفتگو کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی اسکول آف تھاٹ، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتی، کوئی بھی اسکول آف تھاٹ جب مذہب پر گفتگو کرتا ہے تو وہ مذہب کو پھیلاتا نہیں ہے، وہ مذہب کے لیے صرف احساس بیدار کرتا ہے۔ مذہب پر لکھے جانے والا لٹریچر بھی مذہب کے بارے میں احساس پیدا کرتا ہے، تقریریں بھی احساس پیدا کرتی ہیں، گفتگو بھی احساس پیدا کرتی ہے۔ ہمارا کام کیا؟ احساس پیدا کرنا، اور جتنی جس کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا، اور جتنا جس کا سمجھ اور جس کا ایبزارپشن لیول ہے، اتنا وہ اس سے، اس راہ سے، اس مذہب سے فائدہ اٹھاتے پہلے چلے جاتے ہیں۔ بالکل یہی کیفیت عزاداری امام حسین علیہ السلام کی بھی۔ سے تقاریر کے ذریعے سے، شعر اور نثر کے ذریعے سے عزاداری کو کریٹ نہیں کرتے، صرف کیا کرتے؟ احساس دلاتے۔ یہ سارا کیا ہے؟ احساس، جمع ہونا احساس ہے، نعرہ بلند کرنا احساس ہے، گفتگو کرنا احساس ہے، لٹریچر کا چھپنا احساس مندی کا پیدا کرنا۔ اب یہ در حقیقت کیا ہے مسئلہ کہ کیوں عزاداری امام حسین علیہ السلام کو قائم اور زندہ رکھنے کے لیے اتنی تاکید کی گئی؟ کہ ہمارے ائمہ نے ارشاد فرمایا کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، ہر روز روز عاشور ہے اور ہر زمین زمین کربلا ہے. نمبر دیکھیے کربلا میں کیا ہوا، لوگ جان سے گئے، شہادتیں ہوئی. اچھا عام لوگوں کے لیے کیا حکم ہے مذہب کا دین کا؟ تو حکم یہ ہے کہ 3 دن تک سو کی کیفیت رکھی جائے. لوگ جاتے ہیں سوک کا اظہار کرتے ہیں مرنے والے کے گھر میں اور اس کے بعد وہ سوتا دفتر ختم ہو جاتا ہے. 3 دن لازمی ہے مذہب نے کہا. لیکن معاملے کربلا میں یہ نہ 3 دن کی بات ہے، نہ 3 سال کی بات ہے، نہ 3 صدیوں کی بات ہے، بلکہ جس تک زمین قائم ہے اور انسان موجود ہے اس وقت تک داستان کربلا اور عاشور کا واقعہ ایسے ہی دہرانا ہے جیسے ہم عاشور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ سورہ فجر پڑھا کرو. جب سے میں نے امام کی حدیث پڑھی تھی اس کے بعد سے تقریر کے کسی بھی سرنامے میں سورہ فجر کی آیات کے علاوہ کسی آیت کی تلاوت نہیں. امام نے ارشاد فرمایا سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو، یہ ہمارے جد امام حسین کا سورہ ہے. پوچھا گیا فرزند رسول کس ریفرنس سے، تو کہا 37 سے لے کر 40 آیت یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنۃ. یہ ہے ریفرنس اور سورہ ہے سورہ فجر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقع کربلا کو اور عاشور کو اتنی شدت کے ساتھ دل سے لگا کر یاد رکھا جائے. دل سے لگا کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی سیاست میں، سیاست کیا ہوتی ہے؟ امور عوام کا اچھی طریقے پر مینجمنٹ. بلیک لاء ڈکشنری دیکھ لیجئے، عربوں کی عربی زبان کی لغات دیکھ لیجئے، پرشین زبان کی لغات دیکھ لیجئے، اردو کی لغت دیکھ لیجئے اور انگریزی کی، آکسفورڈ کی دیکھ لیجئے اور بلیک لاء ڈکشنری دیکھ لیجئے. پالیٹکس کا مطلب یہ ہے امور عوام کی بیسٹ پاسبل مینجمنٹ، اسے کہتے ہیں سیاست. تو سیاست اسلام میں عدل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. عدل، پھر سیاست اسلام میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بہت اہم ہے. پھر تیسری بات یہ ہے سیاست اسلام میں رزم گاہ کا آباد کرنا اور شہادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا بہت اہم ہے. یہ 3 امپورٹنٹ باتیں ہیں، عدل، ظلم کے خلاف آواز اور رزم گاہ میں شہادت کے لیے پہنچ جائے. جس وقت ہم عاشور کو یاد کرتے ہیں تو ایک فرد کے تعلق سے ہم عدالت اسلامی کو یاد کرتے ہیں. جب ہم امام حسین علیہ السلام کو اور آپ کے خانوادے کو، آپ کے اصحاب کو یاد کرتے ہیں تو ہم عدالت اسلامی کو یاد کرتے ہیں. جب تک عاشور کی آواز بلند ہوتی رہے گی، جس کا مطلب یہ ہے اس وقت تک ظلم کے خلاف آواز بلند ہوتی رہے گی. اور جب تک
کیا حسین لبیک یا حسین
لبیک یا حسین
لبیک یا حسین
لبیک یا حسین
لبیک یا حسین
محمد والے محمد سلوان.
ہوتا رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کے خلاف ایک اپوزیشن پرماننٹ طور پر موجود رہے گی. اور جب تک حسین ابن علی کا نام لیا جاتا رہے گا اس وقت تک سچ کے خواہش مندوں کے لیے رزم گاہیں کھلی ہوں گی اور شہادت کی گواہی دینے کے لیے ایک کے بعد دوسرا اس رزم گاہ میں داخل ہوتا رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشور عدالت اسلامی اور سیاست اسلامی کا وہ چراغ ہے جو جب تک جلتا رہے گا اسلامی عدالت اور اسلامی انصاف کی شناسائی اور شعور لوگوں میں دیا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ ایک نام رکھتے ہیں حسین تو کیا آپ ایک فرد کا نام رکھتے ہیں؟ پورے شعور کے ساتھ جب حسین نام رکھا جاتا ہے تو حسین کی تاریخ کے ساتھ رکھا جاتا ہے. وہ تاریخ عدالت اسلامی کی تاریخ، سیاست اسلامی کے نظریے کی تاریخ، رسم گاہوں اور شہادتوں کی تاریخ. جب کسی نے حسین نام رکھا تو در حقیقت اس نے اپنے آپ کو حسین سے اور اس تاریخ سے وابستہ کیا جو عاشور کی تاریخ. اب اس عاشور کی تاریخ کو اس لیے یاد رکھنا چاہیے اور ضروری ہے کہ دیکھیے سارا نظام مسلمانوں ہی کا تو تھا نا، تو کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے اس مسلمانوں کے نظام میں؟ آپ نے اپنے خون سے ایک نوٹ آف ڈسینٹ، جسے اختلافی نوٹ کہتے ہیں، وہ لکھا. اور اس اختلافی نوٹ میں آپ نے کیا لکھا؟ کہ یہ سارا امر مسلمین تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ سارا امر مسلمین تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ اختلافی نوٹ جو حسین ابن علی نے کربلا کی زمین پر اپنے خون سے لکھا، آج تک وہ نوٹ حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے کافی ہے. حق کے بنائے لا الہ حسن حسین، کہ جہاں سچ ہے وہاں حسین ہے اور جہاں حسین ہے بس وہی سچ ہے. نوٹ لکھ دیا گیا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کربلا کو کوئی آپ کے سامنے کربلا پیش کرتے ہیں، کربلا کریٹ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کیا کرتا ہے؟ فقط احساس دلاتا ہے، فقط احساس دلاتا ہے. اور جب دردمند دلوں کو وہ احساس ان کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے اور پھر تجدید عہد وفا اللہ اکبر، ہر سال تجدید عہد وفا. کوئی ہے ایسا انسٹیٹیوشن کہ ہر سال ایک حج کا انسٹیٹیوشن اور ایک یہ شہادت کا انسٹیٹیوشن، اور اس شہادت کے انسٹیٹیوشن کی وجہ سے حج قائم ہے، اس شہادت کے انسٹیٹیوشن کی وجہ سے کعبہ قائم ہے، اس شہادت کے انسٹیٹیوشن کی وجہ سے نظام و نماز قائم ہے، اس شہادت کے انسٹیٹیوشن کی وجہ سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قائم ہے. تو یہ اس کے قیام کی علامت ہے. تو ہم سب کیا کرتے ہیں؟ احساس پیدا کرتے ہیں. اب دیکھیے قرآن مجید میں کہا گیا نانا نزلہ ذکر وینا لہو لحافظون، ہم نے ذکر کو دین کو قائم کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کیا. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، اور خلق کیا ہم نے جن و انس کو تاکہ وہ عبادت اطاعت کریں. عبادت کیا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ فزیکل ایکٹیویٹی، خوب فزیکل ایکٹیویٹی نہیں، پوری زندگی پر محیط ایک ایسی اطاعت جس میں فروع بھی شامل ہیں اور اصول بھی شامل ہیں، اسے کہا اطاعت. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے بھی ایک حفاظت کے لیے بھی ایک سسٹم ڈیوائس کیا گیا، اور اس سسٹم میں یہ بھی قانون ہے فطرت کا کہ لیڈرشپ بہت امپورٹنٹ ہے. دین کی تاریخ میں رہبری اور قیادت بہت امپورٹنٹ ہے، اور جب اس دین کا تذکرہ کیا تو مختلف ناموں سے رہبر اور رہنما شناخت کرائے گئے. مثال کے طور پر پہلا لفظ جس سے رہبری اور رہنمائی کی شناخت ہوئی وہ ہے خلیفہ. جناب آدم کے لیے کہا وہ اس قال رب کا للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا تجر فیا ومن یصد فیا ویسب دماء ونحن نصب وہ ہم نے کہا ونقدس لکا قال انی علم ما لا تعلمون. مجھے اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. خلیفہ کون ہے؟ آدم پہلا انسان, پہلا لیڈر. جناب داؤد کے لیے کہا یا داؤد انا جعلنا خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا. فاحکم بین الناس بالحق, حق اور انصاف کے ساتھ نظام انسان اور سیاست کو ترتیب دینا, یہ ایک شناخت ہے خلیفہ. دوسرا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا امام, جناب ابراہیم کے لیے. ویسے کلا ابراہیم عرب کہی بے کلمات سورہ بقرہ قال انی جاعل لک للناس اماما, جب ہم نے آزمائشوں سے گزار دیا ابراہیم کو اور کامیاب ہو گئے, کہا تمہیں بنائیں گے انسانوں کا امام. تیسرا جو عہدہ قیادت اور رہبری کے لیے پسند کیا قرآن نے وہ ہے رسول. وما محمد الا رسول قد خلت, محمد کوئی نہیں کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول. قد خلت من قبل ہی رسول, ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول پیدا ہوئے. پانچواں عہدہ جو پسند کیا قرآن مجید نے اس گفتگو کے لیے وہ ہے نبی. سورہ مریم میں جناب عیسیٰ کے لیے کہا, خطاب کیا عیسیٰ نے, انی عبداللہ وطانی الکتاب و جالنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے نبی بنایا. قیادت عیسیٰ رہبر اور رہنما اور لیڈر ہیں. اسی سورہ مریم میں کئی نبیوں کا تذکرہ ہوا. جناب ادریس کے لیے کہا, بس کر پھر کتابیں ادریسا انہ کانا صدیقا نبیا, کتاب میں ادریس کا تذکرہ کرو, وہ سچا اور نبی ہے. قیادت میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ سچائی. جناب موسیٰ کے لیے کہا, بس کر پھر کتابیں موسیٰ انہ کانا مخلصا بکانا رسول نبیا, کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو کہ موسیٰ اخلاص رکھتے ہیں اور ہمارے نبی اور رسول ہیں. قیادت کے لیے دوسری کیا چیز چاہیے؟ اخلاص. چیٹ نہیں ہوگی, یہ ٹیچرس قائد اور رہبر نہیں ہوتے. پھر جناب اسماعیل کا تذکرہ کیا اسی سورہ مریم میں, بس بس کتاب اسماعیل انہ کانا صادق الوعد وکانا رسول النبیا, کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو, وہ وعدے کے بڑے پکے تھے اور نبی اور رسول تھے. تو قیادت کے لیے کیا چاہیے؟ وعدے کا پکا ہونا. اس کے بعد ایک اور لفظ پسند کیا قرآن مجید نے وہ ہے منذر, ڈرانے والا. سورہ فرقان میں کہا, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات تعریف کے قابل جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے عبد پر اور اسے عالمین کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. ڈرو, اللہ سے ڈرنا چاہیے جیسے غلام اور نوکر اپنے آقا سے ڈرتا ہے, انجام سے ڈراتا ہے وہ منذر. پھر چھٹا ایک اور عہدہ پسند کیا یا اس کا تعلق قیادت اور رہبری سے جوڑا قرآن مجید نے اور وہ ہے اسباق. یہ اسباق کیا ہے؟ سبت. سبت کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا. عربی کی لغت میں ایک واحد ہوتا ہے, ایک اثنین یعنی دو ہوتے ہیں اور تیسرا جمع یعنی بہت سارے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں واحد اور جمع, انگریزی میں سنگولر اور پلورل, لیکن عربی لغت مختلف ہے. وہاں تین اسٹیجز ہیں, ایک واحد ہے, پھر دو اسے اثنین کہتے ہیں اور پھر بہت سارے اسے جمع کہتے ہیں. تو سبت یعنی بیٹا, سبتین یعنی دو بیٹے اور اسبات یعنی بہت سارے بیٹے. اب اس کے بعد کیا کہا؟ قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا مما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. جب پیغمبر کو کہا نا نصارہ نے اور یہود نے کہا ہمارے دین کو قبول کریں تو کہا کہہ دو ان سے قولوا آمنا باللہ, ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. مما انزل علینا, اور جو کچھ نے نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. وانزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط, اور جو کچھ ابراہیم پر اسماعیل پر یعقوب پر اور ان کے بیٹوں پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور آپ کو عہدہ بتائیں, پھر تھوڑی سی اس کی ڈسکرپشن. اب اس بات ذہن میں آ گیا آپ کے, سبت سبتین اور اس بات قیادت کہاں ہوگی؟ ابراہیم کے پاس, اسماعیل کے پاس, اسحاق کے پاس, اسحاق کے بیٹوں کے پاس. ٹھیک ہے, اور اسماعیل کے بیٹے عدالت خدا ہے. چلیے آگے بڑھیں. سورہ مائدہ میں ایک اور عہدہ قیادت کو ڈسکرائب کیا, وَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشْرَ نَقِيبًا. ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد نامہ کیا, میثاق کیا کہ ہم ان میں 12 نقیب پیدا کریں گے. کس سے؟ بنی اسرائیل سے. نہ ایک, نہ چار, نہ آٹھ, 12. سورہ مائدہ. اب دو باتیں, نبی, رسول, امام, خلیفہ, منذر, ٹھیک ہے, دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اس بات اور نقیب. عدالت خدا اسحاق کے بیٹوں کو تو قیادت, دین, کتاب, شریعت اور حفاظت پر ان کا تذکرہ کرے اور یہ منصب انہیں دے, اور وہ اسماعیل جس کے ذریعے سے قیامت تک کتاب خدا, شریعت خدا, نظام خدا چلنا ہے, ان کے ہاں کوئی اس بات نہیں, کوئی اس بات نہیں. چلیے ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن قرآن کو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ یا قرآن مجید کو ٹاپیکل طریقے سے پڑھنا چاہیے. ہمارے ہاں وہ ایگزیگیسی ہوتی نا, ایک آیت کے نام ترجمہ, ایک آیت کا ترجمہ, ایک آیت کا ترجمہ, یہ نہیں چلتا. ہمارے ہاں جس تفسیر کو, جس ترجمے کو جو شیعہ اسکول آف تھاٹ میں ایکسپٹیبل ہے, وہ ہے ٹاپیکل, ایک موضوع پر قرآن کیا کہتا ہے. یہ قرآن ہی نے کہا نا کہ ونزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط, ابراہیم, اسماعیل, یعقوب اور اسحاق اور یعقوب کے بیٹے. ٹھیک ہے, ابراہیم باپ, اسماعیل اور اسحاق ان کے بیٹے, اسحاق کے بیٹے یعقوب, اور یعقوب کے بیٹوں کو کہا اسباط. صحیح بات. اچھا, اب اسماعیل کا تذکرہ تو ہوا, اسماعیل کی اولاد میں کون ہے؟ پیغمبر اسلام, واحد نبی اسلام. اب پیغمبر کے اس بات کو کیسے پہچان لایا جائے؟ تو پیغمبر کے بہت سارے بیٹے نہیں ہیں, پیغمبر کے اس بات کو بھی تو پہچان لانا نا, اسماعیل کے اس بات کو, ورنہ عدل الہی خطرے میں پڑ جائے گا کہ بھائی آپ نے اسحاق کے, یعقوب کے اس بات کو تو شناخت کرا دیا, تو اسماعیل کے اس بات, محمد کے اس بات کو کہاں گئے؟ آؤ, ہمن ہر جگہ پیے من بعد ما جاءک من العلم تقول تعالوا نذو ابنانا وابناکم نسانا ونساکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہی فنجد لعنت اللہ علی الکاذبین. کس بات کے لیے؟ وہی توحید خدا, وہی سیاست اسلامی, وہی نظام اسلام, اور وہی لا الہ الا اللہ. جب خطرے میں پڑا تو کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, محمد اپنے بیٹوں کو لائے. کسی کو شک ہے قرآن مجید کی اس آیت پر؟ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ, محمد اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے, تم اپنے نفس کو لے آؤ, محمد اپنے نفس کو لے آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ۔ محمد کون ہے؟ اسماعیل کی اولاد۔ کر دیا بیلنس، عدل خدا نے کر دیا بیلنس۔ ارے یعقوب کے اگر اس بات تھے تو محمد کے ابناء تھے۔ اب قیادت، اگر قیادت اور رہبری دین کے حوالے سے، سیاست اور عدالت اسلامی کے حوالے سے اگر یعقوب کے اسباق میں ہے تو محمد کے ابناء میں ہے، محمد کے ابناء میں۔ پھر نقیب، 12 نقیب دیں گے، یعقوب کو 12 دیں گے اور محمد کو عدالت خدا، عدالت خدا چیلنج ہو جائے گی کہ یعقوب کو اتنے بیٹے، یہاں فقط ایک اسماعیل اور ایک محمد، اور پھر کوئی نقیب بھی نہیں، کاولنا محمد، باخرنا محمد، باسدنا محمد، اکلنا محمد۔ لہذا جیسے ہم نے کووننٹ کیا، ایک عہد کیا بنی اسرائیل کے ساتھ، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اَثْنَا عَشْرَ نَقِيبًا، تم میں ہم 12 نقیب رکھیں گے۔ اسی طرح اس کاروان میں جو اسماعیل سے چلا، اس میں بھی اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، کل کے کل وہ 12 میں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ 12واں جو ہے، 12واں اس زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ ہم کیوں عدل پر بات کرتے ہیں؟ دیکھیے ہر طرح گھوم پھر کے ہم ایک ہی موضوع پر ہر اینگل سے کیوں بات کرتے ہیں؟ کیوں سیاست اسلامی اور کیوں عدالت اسلامی پر اتنی زیادہ میں نے پچھلے 33 سال گفتگو کی؟ اس لیے کہ قائم آل محمد جس ایک لفظ پر، پر حکومت، سلطنت، محلات، تجارتیں قائم کریں گے، زمین پر عدل ہوگا۔ تو ہم حالت انتظار میں ہیں اور حالت تیاری میں ہیں، اس لیے ہم بار بار عدل کے لیے آپ کو احساس دلاتے رہتے ہیں۔ عدل بہت اہم چیز ہے کہ 12واں جو آئے گا وہ عدل اسلامی کے نفاذ کے لیے۔ اچھا عزیزہ نگرانی، یہ ہو گئی ہرارکی یا مختلف جو رہبری اور قیادت کے لوگ ہیں جن کو دین کے معاملات اور دین کے حوالے سے، دیکھیے کل میں نے آپ سے کہا نا کہ جو دین ہے نا وہ کلیکٹو، دین کا آئیڈیا جو ہے نا کلیکٹو آئیڈیا ہے، جو کلیکٹو ریالٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ کلیکٹو ریالٹی میں کیا ہے؟ عدالت اس میں ہے، شرافت اس میں ہے، سچ اس میں ہے، معاشرت، معیشت اس میں ہے، معاشرت اس میں ہے، عورت کے حق اس میں ہے، بچے کے حق اس میں ہے، بوڑھے کے حق اس میں ہے، غیر مسلم کا حق اس میں ہے، مسلم کا حق اس میں ہے۔ یعنی ساری ریالٹیز، مذہبی آئیڈیاز جو ہیں وہ کلیکٹو آئیڈیاز کا نام ہے۔ ایک چیز کا نہیں کہ بس آپ کی اسپرچویلٹی جو ہے نا وہ مذہب سے سیٹسفائی ہو جائے، نہیں، ساری حیات کو مذہب سے سیٹسفائی ہونا چاہیے، تبھی تو مذہب کی ضرورت باقی رہے گی۔ لا آف نیسیسٹی، قانون ضرورت، تو ساری باتوں کا انکم پاس کرتا ہے مذہب، تب اس کی ضرورت کو ہمیشہ محسوس کی جاتی ہے اور مذہب کی ضرورت رہے گی کیونکہ وہ کلیکٹو آئیڈیاز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اگر یہ کلیکٹو آئیڈیاز کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو پھر کہا کبھی نبی، کبھی امام، کبھی رسول، کبھی خلیفہ، کبھی منذر، کبھی نقیب، کبھی اس بار، یہ سارے اس قافلے کو بار بار پہچنوایا کہ ان کے حوالے سے آپ کو یہ کلیکٹو آئیڈیاز اور ان کی امپلیمنٹیشن آپ کو نظر آتی تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دو وراثتوں کا تذکرہ کیا قرآن مجید، ایک ہے کتاب کی وراثت اور ایک ہے زمین کی وراثت۔ سورہ فاتح، دیکھیے نا کسی چیز کو بھی ایسے نہیں چھوڑا، ہم کسی تقریر میں، بلکہ کسی تقریر میں اس عشرے میں نہیں، 10 دن میں نہیں، 12ویں محرم کو جب میں سوریا آنٹی کے گھر پر تقریر کروں گی، کیونکہ وہ اس عشرے کی آخری تقریر ہوتی ہے اور اس کا سارا، وہاں میں پیغمبر پر لگائے ہوئے اس الزام پر کہ انہوں نے اپنا کوئی جانشین نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے, اس پر گفتگو کریں گے. جتنے لوگ اٹینڈ کر سکیں اس تقریر کو ضرور سنیے گا. دیکھیے کتاب آئی نا آپ کے پاس ہے, میرے پاس سب کے گھر میں بغیر بارش کے چھوڑ دیا. سما رسنا کتاب سورہ پاتر اللہ نے سما نہ میرے بات نہیں تمن ہوں ظالم صحیح وہ من ہوں مختصد وہ من ہوں سابق ہوں بالخیرات بزن اللہ ذالک ہوا فضل القبیر. کتاب کی وراثت کہ ہم نے کتاب کے وارث بنائے. آپ کے میرے کسی کے ہاتھ میں کتاب نہیں چھوڑی, کتاب کے وارث بنائے. قیادت میں کوئی چیز آپ یہ کہیں کہ یہ چھوڑ دیا یہ ہونا چاہیے تھا, چھوڑا. کتاب میں وراثت وارث بنایا کتاب. سما اور اصل کتاب ہم نے کتاب کے وارث بنائے. کن کو؟ الذین اصطفینا من عبادہ, ان کو جنہیں بندوں میں سے ہم نے چنا ہوا قرار دیا.
نعرہ تکبیر
اللہ
میں نے بات نہیں چنے ہوئے لوگوں کو. کون؟ ہمارے پاس تین قسم کے گروہ تھے. فمن ظالم لنفسہ, ایک وہ تھے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے تھے. ومن مقتصد, ایک تھے درمیان میں چل رہے تھے, کوئی اچھائی کر لی کوئی برائی کر لی, مکس معاملہ تھا. ومن سابق بالخیرات باذن اللہ, اور ایک وہ تھے جو پہلے سے ہی خیر پر تھے اللہ کے اذن سے. اس کے لیے بھی اذن خدا چاہیے, یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. دین کے معاملات میں بہت مرضی ورضی نہیں چلتی انسان کی, یہ سارا اذن اللہ خدا کے اذن سے. دیکھیں میں نے خود سے تو اپنے یہ جملہ نہیں جڑا, قرآن کریم نے کہا باذن اللہ ومنہم سابقون بالخیرات باذن اللہ, جو اللہ کی اذن سے پہلے سے خیر پر تھے. ذالک ہوا فضل القبیر, یہ ان پر اللہ کا فضل کبیر ہے. کیا فضل کبیر ہے؟ چنے ہوئے ہیں اور کتاب کے وارث ہیں. کتاب کے وارث ہیں اور چنے ہوئے ہیں, فضل کبیر ہے. اور کتاب کیا ہے؟ بلا ردن بلا یاد سین اللہ کی کتاب مبین, ہر خوش کو ترک عائل اس کتاب مبین کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, قرآن نے خود کہا. اب دو اعلان آئے, اس کے بعد دو دعوے ہوئے, اور تاریخ انسان میں اور تاریخ علم میں ایسے دعوے کسی نے نہیں کیے. پیغمبر نے کہا انا مدینہ تو لین والی ان بابا. ٹھیک ہے, علم کیا تھا کتاب نے؟ بلا ربن بلا یاب سن اللہ کی کتاب مبین, ہر خوش کو تر کا علم. اور پیغمبر نے کیا کہا؟ انا مدینہ تو علم والی ان بابا. پھر ایک اور دعویٰ آیا, سلونی سلونی قبلان تفقدونی, پوچھو پوچھو جو پوچھ سکتے ہو قبل اس کے کہ مجھے گم کر دو. بھائی کوئی کیمسٹری کا سوال کرے, کوئی بایولوجی کا سوال کرے, کوئی جیولوجی کا سوال کرے, کوئی سائیکالوجی کا سوال کرے, کوئی ہسٹری کی بات پوچھے, کوئی تفسیر کا تذکرہ کرے, کوئی قرآن کی بات کرے, کوئی لنگوسٹکس کی بات کرے, کروڑ ہا علم ہے تو کروڑ آدمی کھڑا ہو جائے گا سوال کرنے کے لیے. تو عقل مند کبھی ایسا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو جس نے دعویٰ کیا سوچ کے دعویٰ کیا ہوگا نا, کیونکہ وہ کوئی بہت فرینڈلی انوائرمنٹ میں تو وہ نہیں تھے. پر ان کا انوائرمنٹ ذرا ذہن میں رکھیے, ہر آدمی کی آنکھ جو تھی وہ تھوڑی ٹیڑھی, یہ علی جس کی قبر کو 150 سال تک چھپا کر رکھا گیا, تو آپ یہ دیکھیں کتنے دوست ہوں گے جناب علی کے. ٹھیک ہے, ایسے میں یہ دعویٰ تقدونی، پوچھو پوچھو جو پوچھ سکتے ہو، قبل کہ مجھے گم کر دو. تاریخ انسان میں ایسے دعوے کوئی نہیں کر سکا، کیونکہ یہ سننا اور اسن کتاب الذین استبنا من بعدنا وارثان کتاب ہے، وہ جن کو ہم نے چن لیا. باقی ایک ظلم کرنے والے تھے، ایک درمیان میں مکس پلیٹ تھے، اور ایک سابقون بالخیرات باذن اللہ، جو اللہ کے اذن سے شروع ہی سے خیر کی راہ پر. ذالکا هو الفضل الکبیر، یہ ان پر خدا کا فضل کبیر ہے. اب اس فضل کبیر کو پیغمبر نے کیسے ڈسکرائب کیا؟ العلی و مال قرآن، والقرآن مال علی.
علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ بلند تر کروا.
علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. بلا رب بن بلا بس اللہ کتاب المبین، ہر پشت تر کا علم، یعنی سارا علم علی کے ساتھ ہے اور علی علم کے ساتھ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اب جب آپ نے علی کا ذکر کیا تو کیا آپ نے فرد کا ذکر کیا؟ اپنے انٹلیکٹ کو ذرا کھنگالیے. جب آپ نے علی کا تذکرہ کیا تو کیا آپ نے کسی فرد کا تذکرہ کیا؟ نہیں، آپ نے کتاب کا تذکرہ کیا، قرآن کا تذکرہ کیا. العلی المال قرآن، والقرآن مال علی. علی کا تذکرہ قرآن کا تذکرہ ہے، قرآن کا تذکرہ علی کا تذکرہ. تو آپ نے علی کا ذکر کر کے کیا کیا؟ قرآن سے محبت اور دوستی بڑھائی. اور جس کی دوستی قرآن کے ساتھ ہو جائے، جس سوسائٹی کی، جس معاشرے کی، جس گروہ کی دوستی قرآن کے ساتھ ہو جائے، اس کو راہ نجات سے کون روک سکتا ہے؟ تو جس گروہ کی دوستی، جس معاشرے کی دوستی، جس طبقے کی دوستی، جس سیاست کی دوستی علی کے ساتھ ہو جائے، علی کے ساتھ ہو جائے.
علی مولا، علی مولا.
تبدیل ہوئی تو مسلمانوں کی تاریخ کا ایک مشہور نام اور جرنل سعد بن ابی وقاص، جس کا بیٹا عمر بن سعد قاتل امام حسین، اس سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تم علی پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ تین ایسی باتیں ہیں علی میں جس کی موجودگی میں ہمت نہیں پڑتی. پہلی بات، جب خیبر کا علم دینے کا وقت آیا تو پیغمبر نے کہا لا بین الرياض ادن رجلا فرارا غير فرارا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. مجھے خیبر نہیں دورانی. تو کیا کہا پیغمبر نے؟ اسے علم دیں گے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ تو بات دیکھیے نا، مومن کے لیے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا شرف ہے. اس کا اصل بات کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. پیغمبر وحی کے علاوہ تو بات نہیں کرتا نا، یہ سعد بن ابی وقاص کو پتا تھا. دوسری بات اس نے کی، جب پیغمبر تبوک پہ جا رہے تھے اور علی کو اپنے پیچھے چھوڑا مدینے میں نائب بنا کر، اور علی نے پوچھا کہ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا تم اس بات پر راضی نہیں ہو، یا علی انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ، علی تیری وہی منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ کی. تیسری بات، جب نصران کے نجران کے نصرانی اکٹھے ہوئے اور توحید پر حرف آنے لگا تو پیغمبر اپنے خاندان کو لے کر گئے. ابنانا وابناکم نسانا ونساکم انفسنا وانفسکم، جو نفس رسول بن کر گیا وہ علی تھا. یہ ہیں وہ تین باتیں.
صلی اللہ علی محمد،
محدود رہ گیا. اگلے پانچ سات منٹ میں مسائل تو ہم آپ کو پتا ہے ڈیڑھ دو منٹ سے زیادہ بالکل آپ کو زحمت نہیں دیں گے تاکہ یہ باتیں آپ کو یاد رہیں. کیوں مسائل نہیں پڑھتے ہم زیادہ؟ ہونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. تو جو ہم نے پہلے گھنٹہ بنا کر دل پہ بوجھ ڈالا ہوتا ہے نا, وہ آپ رو رو کر اس بوجھ کو ہلکا کر دیں گے. یہ ایک بڑی اہمیت ہے اللہ کو, لیکن اس بات کی بھی بڑی اہمیت ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اس کی بھی بڑی اہمیت. اچھا بات یہ ہے کہ اتنی فضیلتیں, اتنی باتیں, اتنا سب کچھ, پھر پچاس سال میں یہ کیا ہو گیا؟ بعد رہے تھے رسول, فقط پچاس ہی سال ہوئے تھے نا جو سوارے دوش پیغمبر کو قتل کر دیا گیا. صرف پچاس سال میں تو کربلا نمودار ہو گیا. اب یہاں پر کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس خاندانی وجاہت اور بیک گراؤنڈ, اس بات اور نقی کی کیٹیگری آپ کی, اور اس نسما اور اس کتاب کی کیٹیگری آپ کی, وراثت کتاب بھی ہے, وراثت زمین بھی ہے, سب کچھ ہے, پھر آپ نے اس راہ کو جو شہادت کی راہ سے کیوں اختیار کیا؟ پہلا سوال تھا کیا آپ کی شہادت سے کربلا سے بنی امیہ کی جمی جمائی حکومت ہل جاتی؟ دوسرا اہم سوال کیا شہادت امام حسین اور کربلا کو سمجھنے کے لیے فقط دور یزید کافی ہے؟ تیسرا اہم سوال کیا فقط یزید کا فاسق و فاجر ہونا, شراب خوار ہونا, زانی اور جواری ہونا اس بات کے لیے کافی تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی اتنی قیمتی جان اور اپنے اجزاء اور اقربا اور اپنے دوستوں کی عظیم جانوں کی قربانی دیتے تھے؟ وہ اس کا پرسنل ایٹریبیوٹ تھا نا, ذاتی خرابیاں تھیں. تو آپ اتنی بحیات آدمی کی ذاتی خرابیوں کے لیے اپنی جان دیتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ صرف اتنا سا نہیں تھا, معاملہ صرف اتنا سا نہیں تھا. معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ یہاں امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ایسا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور ایسا نقصان پہنچے گا دین کو کہ اگر اس وقت اس کی ریمیڈی نہیں کی گئی, اریپیئربل لاس, دوبارہ کبھی وہ لاس ریپیئر نہیں ہو سکے گا. اور دوسری اہم بات میرے دوستو, کربلا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک صلح امام حسن علیہ السلام کو نہ سمجھا جائے. یہ صلح امام حسن علیہ السلام ہے جس نے کربلا کا راستہ ہموار کیا اور عاشور کے لیے جواز پیدا کیا. کیوں صلح تھی امام حسن علیہ السلام نے؟ میں چند جملوں میں اس معاملے کو یہاں پر ختم کروں. کیوں صلح تھی امام حسن علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام نے سورہ انفال میں کہا قرآن نے, اگر کافر بھی کہے صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو صلح کر لو. چلیے پہلے تو ایک بات ہو. دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ حسن علیہ السلام کے خلاف جو لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے بنی امیہ, یہ کس بات کے لیے آئے تھے؟ قصاص خلیفہ سوئم جناب عثمان کے قتل کے ایکسٹینشن میں, ایک مطالبہ قصاص تھا سپریم میں, وہاں سیٹسفائی نہیں ہوئے, اب اس مطالبے کو ایکسٹینڈ کیا, وہ ایکسٹینشن تھا قصاص کا مطالبہ. تو امام حسن علیہ السلام نے اسیسمنٹ کی حالات اور واقعات کی, اگر ہم جیت بھی گئے تو قصاص کا اور قتل جناب عثمان کا الزام تو اسے دھونا بڑا مشکل ہے, یہ تو نہیں نکلے گا. اور کیا ہوگا, لوگ ان خارجیوں کو جنہوں نے خلیفہ سوم کے خلاف ایک بغاوت کا ماحول بنایا اور انہیں قتل کیا, اس قتل پر جناب امیر کے جو الفاظ ہیں دیکھیے نجم علاوہ میں, آپ نے کہا کہ فتنوں کا دروازہ کھل گیا. اہل تشیع کے لیے جو ہر وقت کہا جاتا ہے کہ ہم ہر وقت بھی برا کہتے ہیں, ہم کسی کو ہر وقت برا نہیں کہتے, ہم فرد کو برا نہیں کہتے, فرد کے کسی فعل کو برا کہتے ہیں. اور یہی قانون دین ہے, فرض برا نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کام برا ہے، کوئی نہ کوئی بات. تو ہم جس کی کوئی کام ہمیں برا لگتا ہے ہم کہتے ہیں کام اس کا برا ہے، ہم فرض کے مخالف تھوڑی ہیں، ہم تو کاموں کے مخالف ہیں. ٹھیک ہے نا یہ بات، ہم تو ان ایٹیٹیوڈ سے مخالف ہیں. اب بات یہ ہے کہ کوئی فرض ایٹیٹیوڈ سے اختیار کرے تو آٹومیٹکلی آنکھوں میں تھوڑی سی جلن ہونے لگتی ہے، بس اتنی سی بات ہے، ورنہ تو ہم فرض کے مخالف چھوڑی ہیں. تو جناب عثمان کے قتل میں یہ خارجیوں کا بڑی بغاوت ٹولا اٹھایا گیا اور کچا چھٹا ڈالا کے جناب علی فاطمہ کلی نے خلیفہ عثمان کا انتقام لے. کیوں لے، کیسے لے، کس سے لے، آپ آئیڈینٹیفائی کریں. امام حسن علیہ السلام نے اسسمنٹ کی، اگر ہم جیت بھی گئے نا تو اس الزام سے باہر نہیں آ سکیں گے کہ قاتلی نے خلیفہ عثمان کا تعلق علی کے جانب سے تھا، تو آپ نے چھوڑ دی حکومت. اچھا دوسری بڑی اہم بات ذہن میں رکھنا، آپ حق خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے تھے، آپ فقط ٹیمپرریلی عارضی طور پر آپ نے کنارہ کشی کی تھی حکومت اور اقتدار سے کہ لیجیے آپ لے لیجیے تھا، اور آپ ڈھونڈ لیجیے قاتلان خلیفہ عثمان اور دل بھر کر انہیں سزا دے لیجیے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ خلافت ہمارا حق میں، یہ لو تم لے جاؤ بری میا، نہیں. اور شخص دیکھیے نا کلاس کیا ہے اس ایگریمنٹ کی، کیا کہا کہ بادر وفات حق میں شام خلافت امام حسن علیہ السلام کی طرف پلٹ. اس کے بعد یہ نہیں لکھا کہ اس پر امام حسین کے نام پر پلٹے گی، نہیں، صرف امام حسن علیہ السلام کا نام تھا. اسی لیے تو امام حسن علیہ السلام کی اس روڑے کو رستے سے ہٹانے کے لیے زہر کی ترکیبیں ہوئیں. سمجھ آئیے آپ کی تاریخ، یہ بڑی دردناک تاریخ ہے، بڑی دردناک تاریخ ہے. تو امام حسن علیہ السلام نے اس لیے عارضی طور پر اقتدار سے دوری اختیار کی کہ آپ ڈھونڈ لیجئے اور آپ دل بھر کے سزا دے لیجئے. بس وہ دن تھا، اس کے بعد قصاص خلیفہ عثمان کے قتل کا مطالبہ دم توڑ گیا. پھر مجھے تاریخ کا ایک چیپٹر دکھا دو جس میں بنی امیہ نے کبھی یہ کہا ہو کہ ہم خلیفہ عثمان کے قتل کا قصاص انتقام لینا چاہتے ہیں، یا ہم نے فلانا مجرم پکڑ لیا اب ہم سارے قاتلوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں، ہم انہیں قتل کر رہے ہیں، اور دیکھو جو کام علی اور حسن نہ کر سکے وہ ہم نے کر دیا. بتاؤ مجھے تاریخ کا کوئی ایک چیپٹر ایسا. یہ ہے سیاست امام حسن علیہ السلام. آپ نے فری ہینڈ دیا، لو بھائی پکڑو مجرم کو، پہنچاؤ دار تک، ہم ہٹے جاتے ہیں اقتدار سے. یہ تھا پہلا مرحلہ، لیکن کوئی نہیں پکڑا گیا. پھر دیکھیے نا 130 سال کی حکومت ہے بنی امیہ کی، 130 سال میں قاتل نہ پکڑے گئے. تو اس کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے، وہ مطلب آپ کو سمجھ لیجیے. وہ جو آج ہم خارجی خارجی کہتے ہیں نا، تو کل بھی وہ ہمارے کیمپ میں نہیں تھے اور آج بھی وہ ہمارے کیمپ میں نہیں ہیں، کل بھی وہ وہی تھے اور آج بھی وہ وہی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا، اب دوسرا مرحلہ شروع ہوا. اب اقتدار ہاتھ لگ گیا نا، دوسرا مرحلہ شروع ہوا. دوسرا مرحلہ جو تھا نا وہ بہت خطرناک مرحلہ تھا، وہاں دین کے ساتھ کھیل شروع ہو گیا. نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، روزے رکھے جا رہے تھے، حج ہو رہے تھے، لیکن کیسے، ظہر کی نماز عصر کے بعد ہوتی تھی، عصر کی نماز مغرب کے بعد ہوتی تھی، جمعہ کا خطبہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ مغرب کا وقت گزر جاتا تھا، لوگ بیٹھے بیٹھے اشاروں سے نماز پڑھتے تھے، اور اگر کوئی کہتا تھا کہ جمعہ کا وقت نکل رہا ہے تو اٹھاتے تھے گارڈ سا کے سر کاٹ کر مجرم پھینک دیا کرتے تھے، بولو کس کی ضرورت ہے بولنے. وہ حج تبتا جو پیغمبر نے بڑی مشکل سے نافذ کیا تھا، سنگل اسٹروک آف قلم سے پابندی لگائی. پھر مقام عرفہ پر روزہ ایسا جو تلبیہ پڑی جاتی ہے لبیک، پابندی لگائی نہیں پڑی جائے گی تلبیہ. پھر حاکم شام مدینے آیا، عشاء کی نماز پڑھوائی، بسم اللہ نہیں پڑھی، کئی تکبیریں چھوڑ گیا، مدینے والوں نے کہا یہ کیا غلط کیا, چپ, کیا بیکار باتیں کرتے ہیں, یہ دین کو نقصان پہنچتا تھا. لیکن سب یہ بھی نقصان چیزیں رچلزم رہے, یعنی اخروٹ رہے اندر سے, یہ میری کوئی بہت قدیم پرانی تقریر, دماغ اندر گھس گئی, اخروٹ کا چھلکا موٹا ہوتا مضبوط, اندر سے کھولا تو صرف جال نکلا, تو جال رہ جائے مغز نہیں ہونا چاہیے اس میں, یعنی ایر ریپیریبل نہ ہو, سب ٹوٹا ہوا اخروٹ جب اب جال نکلے تو پھینک ہی دیں گے نا, تو اسلام ایسا ہو جائے کہ اخروٹ جس کے اندر نفاق گھس جائے پورے مغز کو کھا جائے آخر میں صرف جال رہ جائے, جب توڑیں گے کچھ حاصل کرنے کے لیے تو کسی کا کچھ حاصل نہ ہو, ایر ریپیریبل لاس. یہ امام حسین علیہ السلام اس ایر ریپیریبل لاس کو دیکھ رہے ہیں. پھر مسلمانوں پر ذلت کا دور شروع ہوا. کون سا ذلت کا دور؟ پہلی ذلت امام حسن علیہ السلام شہید کر دیے گئے, اور جب خبر گئی شام تو جشن نوید منائی گئی. مقدام دربار حاکم شام میں تھا, اسے پوچھا حاکم نے تجھے بتایا حسن ابن علی مر گئے؟ اس نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو بڑے تکبر سے کہا کہ کیا ان کے موت پر دکھ کا اظہار کرنا چاہیے؟ اس کے دربار میں ایک ہوا خواہ بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ بہت اچھا ہوا جو مر گئے. ذرا الفاظ دیکھیے, وہ تو ایک انگارا تھا جو بجھ گیا. یہ ذلت کا پہلا دروازہ کھلا مسلمانوں کی تاریخ, اس پر مردان نے جواب دیا کیوں نہ یہ روز روز مصیبت ہو کہ آج وہ دنیا سے گزر گیا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کی گود میں بیٹھا ہوا دیکھا, دوست پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا جس کے لیے پیغمبر نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کر کہا پروردگار میں اسے دوست رکھتا ہوں تو اسے دوست رکھ. زیاد کو اپنا بھائی قرار دیا. پیغمبر کی واضح حدیثیں موجود ہیں, زنا کی اولاد, میں اس گفتگو پر نہیں. تیسری ذلت ہجر بن عدی کا قتل, اور ہجر کے قتل پر ہمارا ہی دل نہیں دکھتا, ام المومنین حضرت عائشہ نے حاکم کو خبردار کیا کہ فقہ اور علم کے اعتبار سے یہ مسلمانوں کے سر اور مغز ہیں اور عابد و زاہد ہیں, ان کے قتل پر ہاتھ روک لے. اپنا پیغمبر بھیجا روکو, یہ قتل نہیں ہونے چاہیے, لیکن قتل ہوا. عبداللہ ابن عمر کو جب خبر ملی حجر بن عدی کے قتل کی تو چیخیں مار مار کر خلیفہ دوم کے صاحبزادے کی ہچکیاں بن گئیں. اچھا قتل بھی کیسے ہوئے؟ کیا الزام لگا حجر بن عدی پر؟ بغاوت کا مقدمہ بنایا اس نے زیاد نے, زیاد نے, زیاد نے. جب انہوں نے کہا کہ کوئی نبی نہیں آیا, کوئی دوسری کتاب نہیں اتری, تو کیا تم اس نبی کی شریعت میں تبدیلیاں کر